अभी बता दें भैया, देने हो जाएगी बना। आज आप बस से शुरू करना है, पढ़ लिखी है कल या नहीं? सब साहब जी तलावत भी मैं कर, ये दो रहती हैं, अवलम यसीरू वाली याद रहती है। अच्छा, और उसके बाद तलावत होने वाली है, तो फिर इकट्ठी तलावत कुछ कर लेते हैं, फिर इसको दोबारा शुरू कर देंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون नंबर 10 है। अवलम यसीरू फिल अर्ज फयंजुरू कैफ कान आकिबतु अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, क्या उन्होंने जमीन में फिर के नहीं देखा कैफ फयंजुरु, ताकि वो देख लेते कैफा कान आकबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, उन लोगों का जो उनसे पहले गुजरे हैं अंजाम कैसा हुआ। कानू अशद्द मिनहुम कुव्वतन, वो इनसे कुव्वत में ज़्यादा थे। व अथारुल अर्दा व अमरुहा अक्सर मिम्मा अमरुहा, और ज़मीन को उन्होंने ज़्यादा फाड़ा यानि काश्त के लिए और ज़रात की खातिर, तो अमर हुआ और उसे ज़्यादा आबाद किया उससे जो इन्होंने आबाद किया है। और जात हम रसूल हम, और उनके पास उनके रसूल आए बिलबैनात, खुले खुले निशानात लेकर। इस कॉन्टेक्स्ट में इस ताल्लुक में यूँ कहेंगे, उनके पास भी का लफ्ज़ बीच में दाखिल करना पड़ेगा, कि उनके पास भी रसूल आए थे जो खुले खुले निशान लेकर उनके पास आए। फमा कान अल्लाह लियज़लमहुम, ولیکن کانو انفسهم یظلمون، بس اللہ کو کی شان کے خلاف ہے، ما کان اللہ، اللہ کے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ کی شان کے خلاف ہے، لیظلمہم، کہ ان پر ظلم کرے، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. یہ ترجمہ تو بالکل واضح ہے، لیکن تاریخی حقیقت کے طور پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا جس وقت قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور جن لوگوں سے مخاطب ہے، خصوصیت سے اہل کتاب پیش نظر رہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ جو ان سے پہلے لوگ گزر گئے وہ قوت میں اور زمین کی کاشت میں، اس زمینوں کو، ملک کو آباد کرنے میں ان سے زیادہ تھے؟ یہ سوال ہے جو لازم اٹھتا ہے اور اس کا جواب ضروری ہے، ورنہ قرآن کریم پر ہی حرف آئے گا کہ انسانی تاریخ کو اس نے بگاڑ دیا ہے. سمجھیں اس کا کیا جواب ہے؟ جن کا بھی ہو، سب کا، ان کا آج کی انسانی طاقت سے جب مقابلہ کریں اور آج کی زمین کی آبادیوں سے اور شہروں کے بنانے سے مقابلہ کر کے دیکھیں، تو کیا یہ بات درست دکھائی دے گی کہ وہ ان سے زیادہ مضبوط، زیادہ طاقتور، زیادہ شاندار تھے ان چیزوں میں؟ قمر الدین صاحب، تو میں انڈونیشیا کی نمائندگی کریں،
زیادہ مضبوط ہے پہلے سے
آج کل. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
جو دیکھنے میں آئی وہی ہے، جو دیکھنے میں آئی تو آج کل جو لوگ،
ہاں وہ آپ تو وہی بات کہیں گے، پر قرآن میں اور اس بات میں ایک ظاہری تضاد پیدا ہو گیا ہے. جو ظاہری ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ ترجمہ تو صحیح ہے، سادہ سا ہے، صاف پڑھا جاتا ہے، صاف سمجھا جاتا ہے، مگر اس کے مضمون میں ایک اشکال ہے جس کو دور کرنا لازم ہے. آفتاب صاحب، آپ کیا بتائیں؟ بہت زیادہ انسان چیزیں بنا چکے ہیں، تو کوئی بات ہی نہیں. کیوں جناب؟ مومن صاحب، ان کنتم مومنین، اب امام صاحب بتائیں گے. یہ قرآن تو ابھی بھی پڑھا جاتا ہے، اور غلبت الروم میں جو قومیں اس وقت پیش نظر ہیں، یہ وہی قومیں ہیں جو ترقی کر کے اب کہاں تک سے، کہاں سے کہاں تک جا پہنچی ہیں. ان کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے،
علوم اور وسائل کے تناسب،
جی
علوم اور وسائل کے تناسب کو مد نظر رکھا جائے. اس وقت جو وسائل تھے علوم،
وسائل کے علاوہ بھی ایک بات یہ ہے کہ آج کل جو اتنی ترقی کے زمانے کے باوجود بڑی بڑی حکومتوں کو جو اپنے عوام پر اور غیر قوموں کے عوام پر جو تسلط ہے اور جو فوقیت ہے، جو چاہیں کر گزریں، وہ اس سے بہت کم ہے جو اس سے پہلے فرعون کے زمانے میں تھی. یہ اور کسی کا زمانہ آپ لے لیں، اس زمانے کے بادشاہ اپنے استبداد میں اور ملوکیت میں غیر معمولی طور پر طاقتور ہوا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں میں تھا جس کو چاہے قتل کریں، جس کو چاہے زندہ رکھیں. یہی بات فرعون اپنے متعلق کہتا ہے، اور غیر قوموں کے ساتھ ان کا سلوک ناقابل یقین تھا. آج اس سے ہزارواں حصہ بھی بدسلوکی کو بڑی قوم کرے تو خود گھبراتی ہے، اپنے اس تصور کے سامنے جو انہوں نے دنیا میں قائم کر رکھا ہوا ہے، نفسی آزادی، انسان کی عزت، انسانی حقوق، یہ ساری چیزیں، تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ حکومتیں کتنی بھی بڑی ہو چکی ہوں، ان کو انسان پر وہ تسلط نہیں رہا جو اس سے پہلے معمولی ادنا حکومتوں کو بھی اس وقت کے انسانوں پر تسلط ہوا کرتا تھا۔ نمبر دو، اس زمانے میں عامۃ الناس جن مکانوں میں رہتے تھے اور بڑے بڑے فرائین اور بڑے بڑے لوگ جس قسم کے مکانوں میں رہتے تھے، اس کی آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں تھی، کہاں وہ عام غریب کٹیائیں اور کہاں فرعون کے بڑے بڑے عظیم محلات، اور اسی طرح جیسے ذکر کیا تھا انہوں نے کہ بڑی بڑی وہ پیرامڈز بنائی گئی ہیں، یہ سب کچھ تو اس زمانے کے اونچے رہن سہن اور شوکت اور دبدبہ دونوں اس زمانے کے اونچے رہن سہن اور شوکت اور دبدبہ میں اس لیے زیادہ ہیں کہ اس زمانے میں جو عامۃ الناس ہیں ان کو بھی بہت بہتر مکانی سہولتیں حاصل ہیں ان سہولتوں کے مقابل پر جو ان کے بڑے لوگوں کو حاصل ہیں، اور خاص طور پر ترقی یافتہ ملکوں میں جو مخاطب ہیں، یہ بالکل صاف دکھائی دیتا ہے کہ غریب آدمی بھی عموماً وہ گھر میں رکھتا ہے، باورچی خانہ اس کا ماڈرن ہے، فریج رکھتا ہے، وہ مائکرو ویو رکھتا ہے، اس کا ایک ڈرائنگ روم بھی ہے، یہ ساری چیزیں یہی بڑی اسکیل پر اونچے لوگوں میں ہیں، ہاں کتنی بڑی اسکیل پہ ہوں، مگر اس زمانے کا جو آدمی ہے اس کو وہ اسکیل ہی میسر نہیں تھی، رہن سہن کے انداز ہی بالکل مختلف تھے۔ پھر اس زمانے کے نو ہاؤ کے جو اویلیبل تھا، جو چیزیں جو ان کے اختیارات میں تھے، اس نو ہاؤ کو دیکھ کر ان کی چیزوں کو دیکھیں تو تقابلی موازنے میں ان کے کام بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ آج تک مثلاً موجودہ جدید سائنسی دور میں بھی یہ سمجھ نہیں سکے کہ کیسے پیرامڈ کا ہر پتھر ایسے زاویے پر رکھا گیا ہے کہ جسے آج کل کے جدید آلات کے ذریعے بھی اتنی بڑی عمارت تعمیر کرنا ہو تو بین ہی اس زاویے پر نہیں رکھا جا سکتا۔ حیرت انگیز ہے وہ زاویے کا جو تسلسل اور ایک دوسرے سے اس کے مطابقت، ہر پتھر بہت ہی باریکی کے ساتھ ایک زاویے پر رکھا گیا ہے جو آج کل کے زمانے کی بڑی بلڈنگز میں بھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ تو امروہا کا جو ریفرنس ہے وہ نسبتی لحاظ سے اگر دیکھیں تو اور بھی زیادہ عظمت اختیار کر جاتا ہے، جو چیزیں ان کو مہیا تھیں اس کے مقابل پر انہوں نے بہت زیادہ کام دکھائے ہیں بنسبت اس زمانے کے لوگوں کے، جو کچھ ان کو میسر اور مہیا ہے اس کے مقابل پر جو وہ کام دکھاتے ہیں وہ ویسے نہیں دکھا سکتے۔ چنانچہ جنہوں نے باریکی سے پیرامڈس کا اور بعض دوسری عمارتوں کا گزشتہ زمانے میں گزر گئے معائنہ کیا ہے، وہ حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا، کن ذرائع سے ان کو شمال، جنوب، مشرق، مغرب کا بین ہی علم تھا اور اس کے مطابق ان عمارتوں کا رخ اور ہر پتھر کا رخ، ہر پتھر کی جگہ، یہ ایک پوری سائنسی تحقیق ہے، جو شخص اس کو پڑھے وہ قرآن کریم کی اس آیت کا بشدت قائل ہوگا کہ آج بھی اسی طرح ہے، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے، اس زمانے سے تعلق ہے، آج بھی اسی طرح ہے، کل بھی اسی طرح رہے گی۔ ان بڑی بڑی طاقتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا جو ان کے مقابل پر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، فرعون کے مقابل پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کیا طاقت اور توفیق تھی، مگر اس کو ان کو مارنے کی توفیق نہیں ملی جیسا کہ خدا نے والا فرمایا تھا۔ اب جو اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے, تو جو ذرائع احمدیت کو ان بڑی طاقتوں کے مقابل پر مہیا ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں جو پرانے رسولوں کو اپنی بڑی طاقتوں کے مقابل پر مہیا تھے. تو اگر وہ کمزور ہوتے ہوئے بھی غالب آ گئے اور بڑی بڑی عظیم سلطنتوں کو انہوں نے نامراد کر کے دکھا دیا یعنی خدا کی طاقت نے, تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس سنت کو چھوڑ دے گا. یہ مضمون ہے جو ذہن نشین ہونا ضروری ہے تاکہ قرآن کریم کے اس بیان پر ایمان ہو, یقین ہو کہ ہاں یہ درست بیان ہے. ورنہ جیسا کہ قمر سکر صاحب نے کہا تھا, سچی بات کی تھی, مجھے تو یہ بات نہیں لگتی اور قرآن یہ کہہ رہا ہے, تو ڈرنا نہیں چاہیے, قرآن ہمیشہ سچ کہے گا. اگر آپ کو اختلاف ہے تو اس اختلاف کو حل کیا جا سکتا ہے, مگر قرآن ہمیشہ سچا نکلے گا. سمجھے؟ فما کان اللہ لیظلمہم ولیکن کانوا انفسہم یظلمون. وہ سب بڑے بڑے لوگ, بڑی بڑی طاقتیں جو بد انجام کو پہنچے, ان سب کے متعلق یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ انہوں نے جو ظلم کیے خود اپنی جان پہ ظلم کیے. اگر وہ ظلم سے کام نہ لیتے تو ان کی طاقتیں بحال رہتی اور آگے بڑھتی چلی جاتی, وہ سارے کھنڈر بن گئے, اس لیے کہ وہ لوگ غلط ثابت ہوئے جنہوں نے جو ان کے مالک تھے. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستهزئون. پھر وہ ان لوگوں کا انجام کیا انہوں نے دیکھا ہے جنہوں نے برائیاں بہت کیں. اساءوا سوءا میں دو فعل ہیں جو ایک ہی معنی رکھتے, دو باتیں ہیں جو ایک ہی معنی رکھتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اساءوا سوءا برا کام, برا کام کیا, یہی لگ رہا ہے ترجمہ نا رس جی. مومن صاحب یہ تو آپ کا معاملہ ہے, عربی کا بتائیں.
سوا جو ہے وہ اسوا کی مونس لگتی انصر و نصرہ کے وزن پہ,
ٹھیک.
ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کانا کی خبر ہو.
نہیں نہیں, اسا کا فعل خود اپنی ذات میں کامل ہے, پاساؤ. اسوا پھر کیوں ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عربی میں یہ ایک عام دستور ہے کہ فعل بھی وہی معنی رکھتا ہے جو مفعول رکھتا ہے, اور اس تکرار کو عربی زبان میں اجنبیت نہیں ہے, یہ ایک معروف بات ہے, معلوم بات ہے. اس لیے ہمیں, چونکہ ہماری زبان میں اس یہ قاعدہ نہیں ہے, اس لیے ہمیں عجیب لگتا ہے. دوسرا, اس میں زور دینا بھی مقصود ہو سکتا ہے. برائیاں تو کرتے تھے لوگ, لیکن جس طرح انہوں نے تعمیر اور فن میں ترقی کی تھی اور بہت اچھی تعمیریں کیں, اسی طرح برائی میں بھی حد کر دی. اساءوا سوءا, سوءا کو کیا تو اور بھی بد بنا دیا. جو برائی اختیار کی وہ حد سے زیادہ اختیار کی. ایک ممکن ہے یہاں یہ بھی صادق آتا ہو. آگے ہے, ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. یعنی اس برائی میں وہ حد سے بڑھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانات کو جھٹلاتے تھے. وکانوا بہا یستہزئون, اور ان سے وہ بہت مذاق تمسخر اڑایا کرتے تھے ان نشانات سے. اب یہاں مقابلہ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنے کی بات ہے. مقابلہ پہلے ختم ہو چکا ہے, اب ایک برائی کا ویسے بیان ہے. پہلی آیت میں جو تھا نا کہ کیا انہوں نے دیکھا کہ ان سے بڑھ کر یہ تھے ان کی بڑھ کر، اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. اس لیے بعید نہیں کہ ان سے بھی بدذات لوگ بعد میں آئیں جو تمسخر میں اور بے حیائی میں پہلوں سے بھی آگے بڑھ جائیں. ان بد لوگوں کے آگے بڑھنے کا کی نفی یہاں موجود نہیں ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر اسے دہراتا ہے، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. بدیع السماوات کی طرف اشارہ ہے، عین والا بدیع السماوات یا یبدأ الخلق کے اور معنی ہیں. ہاں مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو بن چکی ہو اس کو آغاز میں بنانے والے کو بدیع کہتے ہیں، لیکن بدأ الخلق کا یہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. پیدا شدہ کائنات میں تخلیق جو مختلف مراحل سے گزرتی ہے اس طرف اشارہ ہے بدأ الخلق میں، کہ اس نے خلق کی ہر نوعیت کی ابتدا کی اور اسے بڑھاتا ہے. ثم یعیدہ پھر جہاں ضرورت پیش آئے اسی خلق کو دوبارہ دہراتا رہتا ہے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں بدی کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ روزمرہ کا جو قانون ہمیں قدرت کا نظر آتا ہے کہ خدا نئی نئی تخلیقیں ان چیزوں سے کر رہا ہے جو پہلے سے موجود اس نے بنا رکھی ہیں. وہ الہ تو ثم الہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یہ بھی یعید والے مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ان کی بد خلق ان معنوں میں نہیں ہوگی کہ وہ نئے سرے سے بنائے جائیں گے، پہلے موجود ہیں انہیں سے آگے ایک اور چیز بنے گی. ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء وکانوا بشرکائہم کافرین. ایک آیت آئی ہے ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اور جس دن قیامت کھڑی ہوگی یعنی قیامت تقوم مطلب قائم ہو جائے گی، یبلس المجرمون مجرم اس دن بہت مایوس ہوں گے. جس دن قیامت اٹھائی جائے گی کھڑی کی جائے گی اس وقت مجرم بہت مایوس ہوں گے، کیونکہ ابھی تک تو وہ آرام سے یعنی دنیا میں تو وہ اس مزے میں تھے کہ جب مریں گے تو چھٹی ہو جائے گی. وہاں جب دیکھیں گے کہ چھٹی کوئی نہیں ہوئی بلکہ ہر عمل کی جواب دہی ہو رہی ہے، اس لیے وہ مایوس ہو جائیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا. اب ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا شرکائہم یعنی ان کے شرکا سے مراد ہے جو خدا کے شریک انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کا دوسرے معنوں میں ہے شفاء ان کے سفارشی نہیں ہوں گے، یعنی وہ شریک جو فرضی طور پر انہوں نے اپنے بنا رکھے تھے کہ وہ ان کے ہیں اور وہ خدا کے ساتھ شریک ہیں وہ ان کے سفارشی نہیں ہوں گے. وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود ہی اپنے ایسے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ بکھر جائیں گے اور جدا جدا ہو جائیں گے. قیامت کے دن تو اکٹھے ہوں گے یحشرون، تو یہ تفرقون کیا ہو جائیں گے. یہ شرکا اور یہ لوگ یہ تفرقون ہو جائیں گے. یعنی ان کی شرکا ان سے جدا ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی، ان کو وہاں دیکھیں گے ہی نہیں، اس لیے یہ تفرقون ہے. ورنہ قیامت کے دن مجرم تو بہرحال اکٹھے کیے جائیں گے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضۃ یحبرون. جو لوگ پس اما الذین آمنوا جن لوگوں جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے، فهم فی روضۃ یحبرون پس وہ ایک باغ میں سجائے جائیں گے. احبار سجاوٹ کو کہتے ہیں. یحبرون سے مطلب ہے ان کا باغ میں بیٹھنا ہی بہت خوبصورت دکھائی دے گا، ان سے گویا باغ سج جائیں گے. اور فی روضۃن میں نکرہ ہے روضہ، جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو ایک قسم کے باغ میں، یعنی ہمارے ہاں جو باغ کا مضمون ہے وہ نہیں ہے، یا ایک بہت عالی شان باغ میں. روضۃن یحبرون، بس یہ دونوں معنی میرے نزدیک یہاں جس پا ہو سکتے ہیں کہ وہ جیسا کہ تم روضہ سمجھتے ہو اس سے ملتی جلتی چیز تو ہوگی مگر روضہ نہیں ہوگا. تو ایک قسم کے روضہ میں وہ لوگ سجائے جائیں گے، اور دوسرے معنی بہت ہی عظیم شان ہوگا وہ. جس روضے میں بھی ان کو رکھا جائے گا وہ روضے کے اپنی صفات کے لحاظ سے بہت ہی عالی شان ہوگا. اب یہاں یتفرقون کے میں اگر ہم کو عموماً لیں تو پھر ان مومنوں کا اور ان بدوں کا فرق بھی ممکن ہے. دیکھتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں. اب یہاں یتفرقون عمومی معنوں میں لیا جا سکتا ہے، اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ کافر ہی یتفرقون ہوں گے، انسان متفرق ہوں گے، یعنی ان کی کیٹیگریز الگ الگ ہوں گی. ایک وہ جن کو روضوں میں سجایا جائے گا، ایک وہ اما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ فأولئک فی العذاب محضرون. بس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا، ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، فأولئک فی العذاب محضرون بس یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس پاک ہے اللہ اس وقت بھی جب تم شام کرتے ہو اور اس وقت بھی جب تم صبح کرتے ہو. اس مضمون کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلقات ڈھونڈنے میں شمس صاحب ماشاء اللہ کافی ماہر ہیں. آپ کو رشتے ناطے کا انچارج بنا دینا چاہیے. بتائیں
کہ جب الساعة قائم ہوگی، یعنی وہ فتح کی گھڑی آئے گی، تو اس وقت مومنین جو ہوں گے وہ خوش ہوں گے اور کفار جو ہوں گے وہ غمگین ہوں گے. اور اس لیے بتایا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی حقیقی خوشی حاصل کرو تو خدا سے لو لگاؤ اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، تو تب تم بھی فلاح پانے والے ہو.
جوڑ دیا آپ نے ذرا، کیونکہ درس اگر دیتے ہیں نا صبح کی نماز کے بعد تو یہی کہنا تھا. اور کوئی؟ مومن صاحب،
یہ روحانی رات اور دن کی طرف اشارہ ہے الساعة کے لحاظ سے.
یہ جو بیان شروع ہوا ہے اس کا اسی مضمون سے تعلق ہے, مگر بعد کی آیت آنے والی آیات سے وہ ظاہر ہوگا, کیونکہ اس رکوع کی آخری آیت یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی یحیی الارض بعد موتہا وکذلک تخرجون, چونکہ خروج کی بات ہوئی تھی کہ قیامت کے خروج ہوگا, دنیا میں اس خروج کی مثالیں قرآن کریم یہاں دے رہا ہے, اور اگر انسان آنکھیں کھول کے صبح کے وقت سیر کرے اور رات کی سیر کرے تو وہ یہ تبدیلی ایسی دیکھے گا کہ کچھ چیزیں موت سے زندگی میں داخل ہو رہی ہیں, کچھ زندگی سے موت میں داخل ہو رہی ہیں, اور اپنی ذات میں دونوں باتیں اللہ کی تسبیح کرنے والی ہیں. اس کا مردوں کو زندہ کرنا اور زندوں کو مارنا دونوں ہی اپنی ذات میں حمد کا تسبیح اور حمد کے گیت گا رہی ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو کائنات ہر قسم کی رتب و یابس سے بھر جائے. بس موت بھی ایک ایسی نعمت ہے جو تسبیح کر رہی ہے, اور زندگی بھی ایک ایسی نعمت ہے جو تسبیح کر رہی ہے, اور یہ نظارہ صبح شام کی سیر میں بہت اچھی طرح دکھائی دیتا ہے. خاص طور پر یہ دونوں باتیں تھوڑی عمدگی سے دکھائی دے رہی ہیں, دن رات میں بدل رہا ہے, رات دن میں بدل رہی ہے, دونوں چیزیں موجود ہیں. لیکن آخر پر اس بات کو یوں کھول دیا, یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی, یہ بتانا مقصود تھا. وہ یحیی الارض بعد موتہا, جب بھی مارتا ہے پھر زندہ بھی کرتا ہے. اس سے پہلے گزر چکا ہے یہی مضمون کہ وہ یہود دوبارہ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اس طرح تم نکالے جاؤ گے. جن کو حشر نشر پہ یقین نہ آئے, چونکہ حشر نشر کا مضمون پہلے گزر گیا ہے, اس لیے دنیا کے حوالے سے انسان کے اپنے تجربے کے حوالے سے اس مضمون کو ثابت کیا گیا ہے. جو خدا یہاں یہ کر رہا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد کیوں چھوڑ دے گا, تم بھی خدا کے اس اعادے کا نشانہ بنو گے اور وہ دوبارہ تمہیں موت کی حالت سے زندگی کی حالت کے نکال لائے گا. اب تلاوت کرنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین ان فی ذلک لآیات للعالمین ومن آیاته منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء ویحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون تخرجون اذا اسی سے پڑھنا بہتر ہے کیونکہ یہاں میری نظر اتنی تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے کہ عینک لگانے کی ضرورت نہیں, مگر الفاظ جو زیر زبر کہیں موٹے لکھے ہوں نا تو فرق نہیں لگتا, مگر خیر اب تو اسی سے پڑھوں گا, ساتھ ساتھ توجہ دلاتے ہیں جہاں زیر زبر کی غلطی ہو. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم وكذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم
جانی پڑھ گئے
اچھا وہ دو آزاد ملتے جلتے سے ایک پڑھ گئے تھے ثم إذا أذاقهم منهم رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمطوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمساكين وابن السبيل وفات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل مساكين پڑھتا ہوں والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم یفعل من ذلک من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ومن آیات کی شروع کرنا ہم خلق گم ہیں تو من آیات ہی اور اس کے نشانوں میں سے یہ بھی ہے ان خلقکم من تراب کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ثم اذا انتم بشر تنتشرون اور پھر اچانک تم ایسے انسان بن گئے جو ہر طرف پھیل گئے. تو من آیات ہی ان خلقکم من انفسکم یہاں ایک بات بیان کرنی یا اس کی طرف توجہ دلانا مناسب ہوگا کہ دو نظریات ہیں سائنسدانوں کے جو زندگی پر غور کرتے ہیں. ایک یہ کہ زندگی مختلف جگہوں سے پھوٹی ہے بیک وقت, اور ایک یہ کہ ایک ہی جگہ سے پھوٹی ہے اور پھر منتشر ہوئی ہے. قرآن کریم کی اس آیت اور دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جگہ جگہ نہیں پھوٹی, ایک ہی جگہ سے پھوٹی ہے اور پھر وہ منتشر ہوئی ہے. جو جگہ جگہ سے پھوٹنے کے قائل ہیں وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات تیار تھی زندگی پیدا کرنے کے لیے از خود ہی, بس ایک جگہ نہیں ہر جگہ زندگی پھوٹ پڑی. جیسے جب موسم آئے تو بیج پھوٹ پڑتے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے اور قرآن کریم کے مختلف بیانات سے بھی غلط ثابت ہوتی ہے اور انسانی زندگی کے مشاہدے سے بھی غلط ثابت ہوتی ہے. وہ جو بھی پھوٹی ہے ایک پلان کے مطابق پھوٹی ہے, ایک ہی قسم کے اس کے رجحانات ہیں, ایک ہی قسم کی اس کی ارتقائی منازل ہیں. ورنہ اگر الگ الگ جگہ سے اتفاقاً پھوٹی ہوتی تو ان کے رخ مختلف ہو جانے چاہیے تھے اور زندگی میں ایک ایسا تسلسل دکھائی نہ دیتا جسے ایک دھاگے کے طور پر آپ ابتدائی زندگی سے ایک طرف باندھ سکتے اور انسان سے دوسری طرف باندھ سکتے. بس یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے لیکن یہاں گہرائی میں جا کر اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں. اتنا سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا, پھر اسی مٹی سے جو کچھ پیدا کیا وہ تم لوگ اب دنیا میں ہر طرف پھیل گئے ہو.
کہ حضرت آدم علیہ السلام تو ایک جگہ پیدا ہوئے اس جگہ پر, تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک امریکہ تو دریافت نہیں تھا, تو پھر وہاں جو آدمی پیدا ہوئے وہ پھر کہاں سے آ گئے؟ اگر ادھر ادھر تو کوئی جہاد بھی نہیں تھا ان دنوں میں, کوئی شرک بھی نہیں جاتا تھا,
وہ اس طرح آ گئے کہ آپ اس آیت کا مضمون سمجھے ہی نہیں. یہاں حضرت آدم کی بات ہی نہیں ہو رہی, انسان کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے, اسے ہم نے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی سے جو زندگی کا آغاز ہے اس کا حضرت آدم کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی بھی تعلق نہیں. آدم تو انسان جب بن گئے تھے اور بہت ترقی کر چکے تھے اس کے بعد ان میں سے ہی ایک شخص وہ نبی بنا جس کو ہم حضرت آدم کہتے ہیں. یہ تو 7-6 ہزار سال پہلے کا واقعہ تھا, ورنہ انسان تو اس سے بہت پہلے بن چکا تھا. نہیں سمجھ آئی؟
وہاں تو ایک جگہ سے اگر زندگی پھوٹی ہے تو پھر امریکہ میں وہاں کیسے چلے گی؟ بات یہ ہے
امریکہ سے نہیں پھوٹ سکتی.
نہیں یہاں پھوٹی ایک جگہ سے.
یہاں کہاں؟
ایک جگہ پر جیسے
وہ جگہ امریکہ نہیں ہے, امریکہ بھی دو جگہ ہو سکتی ہے اور افریقہ بھی وہ جگہ ہو سکتی ہے, اور اکثر سائنسدان اب افریقہ ہی کہہ رہے ہیں کہ زندگی افریقہ سے پھوٹی ہے. لیکن آپ کو یہ بھی شاید آپ کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ ایک زمانے میں جب زندگی پھوٹی تھی تو یہ زمین اکٹھی تھی, ابھی ٹکڑوں میں بٹی نہیں تھی. ایک طرف سے اگر آپ دوڑ لگاتے تو پلے کنارے پہنچ جاتے, رستے نہ کوئی سمندر حائل ہوتا نہ کوئی اور خلا بیچ میں نظر آتا. یہ خلا پیدا ہونے، یہ کانٹیننٹس وجود میں آنے، یہ تو ابھی کل کی بات ہے، زندگی تو اس سے بہت پہلے پھوٹ چکی تھی. یہ کیسے گئے والی بات اٹھتی نہیں. اور اب جب کہ یہ تقسیم ہو چکے ہیں سارے کانٹیننٹس وغیرہ، تو سائنسدان یہ بھی مانتے ہیں کہ جو آسٹریلیا کی طرف درمیان میں جو سمندر آتا ہے، ہمارے مشرق کو اگر آسٹریلیا کی طرف آگے ممتد کریں، تو انڈونیشیا اور آسٹریلیا کے درمیان جو سمندر واقع ہے، اس میں جزیرے ہیں، ان میں بھی زندگی موجود ہے. ان جزیروں کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پرانے زمانے میں آباد علاقوں سے انتہائی مشکل حالات میں وہ اس زمانے کی بناری کشتیوں میں سفر کر کے یہاں پہنچے تھے. اور بعد میں چونکہ یہ علاقے دوسری آباد علاقوں سے کٹ گئے، اس لیے بہت دیر تک، بلکہ اب تک، ان کی تہذیب باقیوں سے جدا رہی. بس اس زمانے کے لوگ بھی بڑے سخت اور جفاکش لوگ تھے. آج کل عام جہازوں میں طوفانی سمندروں میں جانے کا آدمی سوچے تو ڈر لگتا ہے. یہاں سے چھوٹا سا سفر ناروے تک کر کے دیکھیں، سمندر جب طوفان میں آیا ہو تو وہی حال ہو جاتا ہے جو میجر محمود کا ہوا تھا ایک سفر کے دوران. اس کی تصویر میں نہیں جاتا، مگر بہت برا حال ہو جاتا ہے. آدمی آدھا رہ جاتا ہے، پہچانے بھی نہیں جاتا، الٹیاں کر کے اور دوسرے طریقوں پر. تو اس زمانے کے لوگ ان کشتیوں میں سفر کرتے تھے، ان کی اپنی بنائی ہی، اور غرق بھی ہوتے رہتے تھے، بے شمار ڈوب جاتے تھے، مگر کوئی نہ کوئی آخر پہنچ جاتا تھا دوسری طرف. تو امریکہ کا دریافت ہونا اس زمانے میں کوئی بعید بات نہیں تھی. سمجھ گئے آپ؟ شکریہ. اچھا جی، اب کہاں تھا میں، مجھے ذرا بتائیں. امریکہ تھا، یہاں تھا. کون سی آیت ہے؟ اچھا، مومن آیات ہی خلق السماوات والارض، یہ کون سی ہے؟ اس سے پہلی آیت. ہاں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے اندر ہی سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ بین ہی وہ سائنسی حقیقت ہے، جو حقیقت ہے جسے سائنس نے بالکل اسی طرح دریافت کیا ہے. جب خدا نے مٹی سے پیدا کیا تھا تو اس میں اس وقت جوڑے نہیں بنائے تھے. مٹی سے جو کچھ پیدا کیا وہ زندگی کی ابتدائی شکل تھی. پھر اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، یعنی دو حصوں میں زندگی کو تقسیم کیا، اسی میں سے مذکر پیدا ہوا، اسی میں سے ایک حصہ جس جو پہلے بنایا گیا تھا وہ مؤنث بن گیا. تو یہ کیسی عظیم حقیقتیں قرآن کریم بیان کرتا چلا جاتا ہے، جس کا دوسری کتابوں میں اشارہ بھی نہیں ملتا. اور وہ جوڑا بنایا، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، تاکہ تم اس سے تسکین حاصل کرو، اور تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. یہ جو محبت اور رحمت ہے جوڑوں کے درمیان، یہ تسکین کے لیے، اس کا آغاز اسی تخلیق سے ہوا ہے جب دونوں الگ الگ کیے گئے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کے مقاصد پورے کرنے والے تھے. چونکہ مقاصد ایک دوسرے سے وابستہ ہوئے، اس لیے وہ لذت و تسکین جس کو اب جنسی بیراروی میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے خود یعنی اللہ کی قدرت کے نیچے ایوالو ہوئی ہے. اس نے ارتقاء کی مناظر طے کی ہیں، بہت ابتدائی ایک دوسرے کی کشش کے ساتھ رفتہ رفتہ یہ آگے بڑھی ہے. شروع کے جانور جو ملتے ہیں جن میں مرد اور عورت یا مذکر اور مؤنث کی تفریق نہیں ہے, ان میں کوئی ایسی مبدت کا سوال ہی نہیں تھا, کوئی اور ٹکڑا ہی نہیں تھا. لیکن آغاز میں کچھ ان بچوں سے محبت تھی جو اپنی ذات سے پیدا ہوتے تھے, مگر اس محبت کو معین کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا. یعنی محبت ہوگی, ہمارا اندازہ ہے کہ ہوگی, لیکن جو بچے تھے وہ اتنے ہی ہوا کرتے تھے جتنے وہ خود تھے. ان معنوں میں کہ بیچ میں سے وہ جانور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے تھے. اب کس کو بچہ کہو, کس کو ابا یا اماں کہو, کوئی فرق نہیں لگتا تھا. بس وہ تفریق ہونے والے جانوروں کے متعلق ہم ایک بعید سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چونکہ ایک ہی جان سے دو ٹکڑے نکلے ہیں, ان میں آپس میں کوئی تعلق شاید ہو. لیکن تعلق کا آغاز اس وقت ہوا جب دونوں نے مل کر اس اجتماعی کوشش سے آگے بیج چھوڑے ہیں اس پانی میں. اور بچے پہلے پانی میں چھوڑے گئے تھے, پھر رفتہ رفتہ ایک ان میں سے مفعول ہو گیا, یعنی اس کے پیٹ میں بچے چھوڑے جانے لگے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہر دفعہ جب ٹکڑے باہر نکالے جاتے تھے, ان کا اتنا بڑا ہونا ضروری تھا کہ الگ آزاد پانی میں وہ زندہ رہ سکیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق جو آپس میں تعلقات رکھتے تھے, ان میں سے ایک اپنا ایک ٹکڑا کاٹ کے, یعنی باشعور طور پر نہیں, میری قدرت نے ایسا بنایا تھا کہ وہ اپنا ٹکڑا کاٹ کے اس کو پانی میں چھوڑ دیتا تھا, وہ ٹکڑا دوسرے کے ایسے ہی ٹکڑے کے ساتھ مل کر جو وہ بھی پانی میں چھوڑتا تھا ایک وجود بن جایا کرتا تھا. لیکن پانی میں ان کا سروائیول, ان کا زندہ رہنا اور آپس میں صحیح مل جانا, یہ بہت ایک قسم کا بعید اتفاق تھا. اگر یہ چھوٹے ہوتے تو بالکل ضائع ہو جاتے, اس لیے ان کو نسبتاً بڑا ٹکڑا کاٹنا پڑتا تھا. تو یہ ترکیب فرشتوں نے ان کو سکھائی. ایک نے اپنے آپ کو آفر کر دیا کہ جو تم نے اپنا حصہ چھوڑنا ہے وہ میرے پیٹ میں چھوڑو بجائے پانی کے, گویا وہ کہہ رہا ہے. اور وہ پھر چھوٹے چھوٹے ہو گئے, اس کے پیٹ میں جو حصے چھوڑے گئے وہ بالکل چھوٹے تھے اور ان کو پانی میں چھوڑے جانے کا خطرہ نہیں تھا. وہاں انہوں نے پیٹ کے اندر جو پرورش پائی تو ایک مادہ بن گئی اور یہ ایک نر بن گیا. اس طرح نر اور مادہ وجود میں آئے, چونکہ دونوں کا مشترک مقصد اس طریق پہ پورا ہوتا تھا, اس لیے ایک دوسرے سے محبت شروع ہو گئی. دونوں کا ایک دونوں کے اندر ایک ایسا متمع نظر تھا جو دونوں کا مشترک متمع نظر تھا. اس اشتراک نے وہ مودت اور محبت پیدا کی, اور یہی ہے جو بالآخر ان خلیوں میں تبدیل ہو گئی, یا خلیوں کی صورت اختیار کر گئی جن کو ہم جنسی خلیے کہتے ہیں. ان اس وقت یہ موجود نہیں تھے. بس ایولوشن میں بھی ایک فلسفی ہے, اتفاقی نہیں ہے, بلکہ خدا تعالیٰ نے اس کو ایک خاص نظام کے طور پر آگے بڑھایا ہے. وقت ختم ہو گیا؟ نہیں, وقت ختم ہی ہو گیا, اس لیے کہ آج ذرا پہلے کرنا ہے اس کو ختم, کیونکہ ہمارے دوسری ایک خرابی ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے کچھ وقت ہم نے عربی سیکشن سے کاٹا ہے, کچھ یہاں سے کاٹنا پڑے گا کیونکہ نماز کے لیے تیاری کرنی ہے. تو آج پھر اسی پہ بات چھوڑ دیتے ہیں, باقی انشاءاللہ کل بھی ہم کریں گے یا آئندہ جب بھی ہوگا. تو اس کے متعلق کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لیں, کیونکہ یہ مضمون مشکل ہے. ایسے مسامین جب میں بیان کرتا ہوں تو اب مجھے تجربہ ہو گیا کہ بہتوں کو بالکل سمجھ نہیں آتی اور کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں, اس لیے اب مجھ سے پوچھ لیں جو پوچھنا ہے اس مضمون کے متعلق. نر و مادہ کی تفریق میں جو خدا تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی شان بیان فرمائی ہے, آفتاب صاحب خاص طور پر کچھ اور سمجھ رہے تھے، بات کچھ اور نکلی ہے. اب سمجھ گئے ہیں آپ؟
بہت مشکل تھا سبجیکٹ ہے،
مگر میں نے تو اپنی طرف سے آسان بنانے کی کوشش کی تھی. کیوں مومن صاحب سمجھ گئے ہیں نا، سمجھائیں.
ایک سوال تھا کہ ابتدا پانی سے یا مٹی سے، دوسری جگہ پانی سے،
کئی جگہ کئی چیزیں بیان ہوئی ہیں، ابتدا مٹی سے کی، ابتدا پانی سے کی، ابتدا کیچڑ سے کی، ایسے کیچڑ سے ابتدا کی جو گندا گندی مٹی اور تعفن والا کیچڑ تھا. تو یہ سارے ابتدا کے مراحل ہیں، یعنی ایک ابتدا سما یعیدہ کے مضامین بیان ہوئے ہیں. خلق کا آغاز کیا، پھر اس کو اعادہ کیا، تو ہر منزل میں ایک ابتدا ہوئی ہے، اور ہر ابتدا ثابت کرتی ہے کہ یہ از خود نہیں ہوئی بلکہ ایک خالق باشعور ہستی کا کام ہے. یہی چیز ہے جس نے سائنسدانوں کو اب چکر میں مبتلا کر رکھا ہے. ان کے لیے صرف یہ ثابت کرنا کافی نہیں کہ ابتدا میں زندگی کیسے آ گئی، وہ زندگی جب ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے اس وقت ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے. وہ اپنی ذات میں از خود داخل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اسے خاص حالات میں، جیسے گھیر کے جانور کو لے کے جایا جاتا ہے، اس کو ایک طرف گھیر کرنے لے جایا جائے. یہ مراد ہے، ہم نے اس سے پیدا کیا، اس سے پیدا کیا، اس سے پیدا کیا. اب سمجھ گئے؟ تو جی آفتاب صاحب، ہاں شکریہ، جزاک اللہ.